سوال یہ ہے کہ اگر وضو پہلے سے ہے تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے اس میں ثواب ہے، یا وضو نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں پانی ضائع ہوتا ہے اور اسراف ہے؟ وضو ہے اور اس وضو سے جو عبادت مقصود تھی، کوئی ایسی عبادت جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، مثلا نماز پڑھنا، دیکھ کر ہاتھ سے میں پکڑ کر قرآن پڑھنا، تو ایسی عبادت جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، وہ عبادت کر لی اور کچھ وقت گزر گیا، اس کے بعد اگر دوبارہ وضو کریں گے تو اس کا ثواب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ وضو کے ہوتے ہوئے بھی انسان دوبارہ وضو کرے تو یہ فضیلت کی چیز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شروع میں یہی عادت تھی اور یہی آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ وضو لکل صلات، ہر نماز کے لیے وضو، لیکن ظاہر ہے ایک مشقت کا عمل تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخفیف آ گئی کہ اچھا ہر نماز کے لیے وضو نہ کر سکو، نہ کرنا چاہو، تو چلو ہر نماز کے لیے مسواک تو کر لیا کرو۔ تو وضو لکل صلات ایک فضیلت کا عمل ہے، اور وضو علی الوضو، جس کو نور علی نور علی نور کہا جاتا ہے، بہرحال یہ وضو علی الوضو جو ہے، وضو کے ہوتے ہوئے وضو کرنا ایک فضیلت کی چیز ہے، یہ اسراف میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی معتبر کتاب ہو انبیاء کے واقعات کے سلسلے میں، اردو میں یا انگلش میں، خاص طور پہ یہ قصص القرآن، یعنی قرآن کے واقعات، یعنی انبیاء کے واقعات، اس بارے میں وہی، یہ کتاب کا نام ہی ہے قصص القرآن کے نام سے، یہ اردو میں اصل لکھی گئی تھی اور اس کا اب انگلش میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے، قصص القرآن ہی ہے، حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب، حضرت مولانا حفظ الرحمن سیہاروی ان کا نام ہے، یہ کتاب معتبر قصص القرآن میں اردو میں ملنے والی کتابوں میں ہے، اور بھی ہیں، ویسے تو اور بھی کتابیں ہیں، لیکن عام مشہور کتابوں میں جو اردو میں انگلش میں مل جاتی ہے وہ یہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو سنک سے وضو کرتے ہیں، تو وہ وضو کے بچے ہوئے پانی کے بارے میں سوال ہے کہ اس پر ہم کیسے عمل کریں، کیا اس میں سے، ہاں اگر سنک سے وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد اسی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے انسان ایک گھونٹ پانی پی لے، روزے میں نہیں، روزے کے علاوہ میں ایک گھونٹ پانی پی لے یا تین گھونٹ پانی پی لے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، تو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بعضوں کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو وہ روزے میں بھی پی لیتے ہیں اسی طرح۔ سوال یہ ہے کہ شمائل کا سبق پڑھتے ہوئے یا حدیثیں سنتے اور پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، بس اتنا ہے کہ جو مقصود ہے کہ کیا سبق مل رہا ہے حدیث میں، اس کی طرف دھیان اگر لگا رہے، اس لیے کہ عربی کی جب عبارت پڑھی جاتی ہے اس دوران تو درود شریف بھی پڑھتے رہیں، اگر خاص طور پہ اگر عربی سے کہ سمجھنے میں مشکل ہو، یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دو طرف دھیان انسان بس عام طور پر نہیں دے سکتا، تو ایسا نہ ہو کہ دونوں میں خلل واقع ہو جائے، بس اس کا خیال رکھتے ہوئے انسان درود شریف بھی پڑھتا رہے اور بات بھی سنتا رہے، اور جہاں یعنی ایسی چیز کے جو اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے میں خلل واقع نہ ہو، کہ انسان اس کو اچھی طرح سمجھ جائے کہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، تاکہ عملی طور پر انسان اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے اور حدیث کی برکات بھی پوری طرح حاصل کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد سے براہ راست آواز آتی ہے اسپیکر کے ذریعے سے اور سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی جائے، تو ہاں سجدہ تلاوت کی آیت جب سنی جائے گی تو اس کا سجدہ لازم ہوگا، ریکارڈنگ اگر ہو تو سجدہ نہیں ہوتا، لیکن براہ راست جو آواز آتی ہے اسپیکر وغیرہ کے ذریعے سے اس سے سجدہ لازم ہوگا۔ صلاۃ و تسبیح کی تسبیحات میں اگر شک ہو جائے تو اس کو کسی بھی رکن میں، اس کے بعد والے رکن میں ہی چاہے اس کی تعداد پوری کر لی جائے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل تو ہے لیکن بس کافی ہے کہ انسان اس کو آگے والے کسی رکن میں پورا کر لے، وہ کافی ہے انشاءاللہ. اس میں تھوڑی سی بعض مسائل میں تھوڑا سا وہ خلاف اولا والی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. بس یہ کہ ایک رکن میں انسان بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ مردوں کے لحاظ سے ایک حق کے طور پر سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا مردوں پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کو کچھ خرچ کے پیسے دے ہر مہینے، اگرچہ ضرورت کی چیزیں وغیرہ بھی گھر میں لا کر دے دی جاتی ہیں. جہاں تک وجوب کا تعلق ہے، فرضیت اور وجوب کا تعلق ہے، تو فرضیت اور وجوب کے لحاظ سے تو مرد کے ذمے پیسے دینا یہ لازم نہیں ہے، پیسے دینا لازم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تمام جو انتظامات ہیں وہ ضروری ہے. مثلا گھر رہنے کے لیے گھر جو ہے اس کی سہولت ہو، اس کے اخراجات ہیں، کھانے پینے کے جتنے ضرورتیں ہیں وہ سب چیزیں دے دی جائیں، وجوب کے اعتبار سے تو اتنا کافی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم مردوں کے لحاظ سے ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم بیویوں کی طرف سے صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ وہ بھی اپنے صرف واجب پر عمل کرے، ہم اس سے واجب سے زیادہ چاہتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بات کی وجہ سے کسی گھر میں کوئی نااتفاقی کا ذریعہ بن جائے، لیکن ایک اصولی بات ہے کہ ہم بھی ان کی طرف سے واجب سے زیادہ کچھ توقع رکھتے ہیں. کہ اچھا ٹھیک ہے، اب گھر کی صفائی کیا اس کے ذمہ واجب ہے؟ نہیں ہے واجب. کیا اس کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے خاندان والوں کے لیے، متعلقین کے لیے، کبھی کبھی ان کے لیے بھی تو کھانا پکا لیا جاتا ہے جہاں پر جو بھی دستور ہو. وہ تو ظاہر ہے اگر کہیں اگر واقعی ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہ تو یعنی دونوں طرف سے سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن مسئلے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو عورتوں پر واجب نہیں ہوتی لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ کریں اور وہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں. تو عرفاً چونکہ وہ یہ کام کرتی ہیں تو عرفاً یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مرد بھی کچھ نہ کچھ، ہر ایک کی اپنی حیثیت مختلف ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کیش کی شکل میں، اس لیے کہ ان کے لیے ذریعہ انکم تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اگر ان کو اپنی خوشی سے کوئی چیز اپنے لیے خریدنی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے لیے کچھ ہدیہ دینے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اور کوئی ذریعہ ہے نہیں اس کے پاس کہ کہیں سے اس کو کبھی اپنے لیے کچھ خریدنا ہے تو شوہر کے پیسوں کے علاوہ اور کوئی ذریعہ. بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، شاید نہیں ہوگا، شاید بہت سی جگہوں پر نہیں ہوگا، لیکن کہیں بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک یعنی ایک بہتری کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، وجوب کے لحاظ سے نہیں، کہ جب ہم ان کی طرف سے توقع رکھتے ہیں کہ اچھا وہ بھی جو غیر واجب امور ہیں وہ کریں، تو ہمارے لیے بھی ہے کہ اچھا ہم بھی کچھ غیر واجب امور جو ہمارے ذمہ ہوں وہ کریں، کہ اچھا کچھ نہ کچھ یعنی پیسوں کی شکل میں ان کو دے دیا جائے، اپنی خوشی سے وہ کچھ لینا چاہیں، کچھ ان کو دل چاہے تو ان کے پاس کچھ پیسے موجود ہوں کہ وہ لے سکیں، ہوں تب بھی دے دیے جائیں. یعنی کہ نہیں ہوں انہی کے لیے بات کر رہا ہوں، جن کے پاس ہیں ان کو بھی دے دیں اور نہ ہو تب بھی دیں، بہرحال کچھ نہ کچھ دینا اچھا ہے لیکن شرعاً واجب نہیں ہے. تو اگر وجوب کی بات ہے تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر بہتری کے لحاظ سے ہے تو ہاں دینا چاہیے. سوال یہ کہ ہم اسی جگہ تراویح پڑھتے ہیں جہاں وتر ایک سلام کے ساتھ تین رکعت نہیں پڑھتے، درمیان میں سلام پھیر دیتے ہیں. اس میں دونوں رائے ہیں علماء کی. میں تو بہرحال یعنی ہمارے وہ علماء دونوں طرف علماء ہیں، بہرحال اگر وہاں پر وتر سے پہلے نکلنا اگر غیر مناسب لگتا ہو، کبھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ وتر کیوں نہیں پڑھتا ہمارے ساتھ، تو اگر نامناسب لگتا ہو تو پھر وہیں وتر پڑھ لیں، اور اگر کوئی حرج نہ ہو، لوگ نکلتے بھی ہیں اپنا وتر الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس میں کوئی انتشار نہیں ہوتا، اختلاف نہیں ہوتا، تو علیحدہ سے اپنا وتر پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، اور اگر کوئی اختلاف اور انتشار ہوتا ہو، لوگوں کو نامناسب لگتا ہو، تو وہیں وتر پڑھ لیں، ہو جاتے ہیں اس طرح وتر پڑھنے سے بھی. سوال یہ ہے کہ کپڑے جو پرانے ہو جاتے ہیں وہ ہم کس کو دیں؟ ویسے تو ہر ایک کے پاس اس کے جو بھی ذریعے بنتے ہوں، پہلے تو بہت سے ایسے ذرائع تھے، آج کل کے حالات میں یہ لوگوں نے چونکہ روابط کم کر دیے، ختم کر دیے، ٹورنٹو وغیرہ کے علاقوں میں تو باقاعدہ اس کا انتظام ہوتا ہے، دوسرے علاقوں میں بھی ہوتا ہے کہ پرانے کپڑے وغیرہ لیتے ہیں اور اس میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لینے والے بھی ہیں، تو ضرورت مند افراد بھی ایسے مل جاتے ہیں جو لے لیں، اور ہمارے ملکوں میں تو خیر ہندوستان وغیرہ میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان علاقوں میں تو بہت ہی زیادہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر بھیجنے کا انتظام ہوتا، آج کل تو ظاہر بہت مشکلات ہیں، تو وہاں ہوتا تو بہت ہی اچھا تھا کہ وہاں لوگ واقعی اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان ملکوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ ہر ایک کے اپنے لحاظ سے ہوگا کہ وہ تلاش کریں کہ کہاں ایسے ضرورت مند ہیں، کون ہیں جو ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں، یعنی واقعی لوگ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں ان پرانے کپڑوں کے، جو ہمارے لحاظ سے پرانے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے تو بہت بہترین سمجھے جاتے ہیں، تو انسان اپنے طور سے تلاش کر لے اگر ہو سکے، ورنہ قریب کے کوئی مسجد وغیرہ میں کہیں پر انتظامات وہ لوگ کرتے ہوں تو ان کے ذریعے سے معلوم کرا لیں۔ یہ جو سوال تھا وتر کے بارے میں، تو یعنی دو رکعت پڑھتے ہیں، ہاں وہی شوافے کے یہاں اس طرح ہوتا ہے، حنابلہ کے بھی ہوتا ہے، مالکیہ کے بھی اس طرح، وہ لوگ بھی ان کے مختلف طریقے ہیں، بہرحال تو دو رکعت پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھتے ہیں، وہ ان کے وتر پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ تین رکعت اس طرح پڑھتے ہیں، دو رکعت پھر سلام پھیر کر ایک رکعت۔ ہمارے بہت سے مشائخ کا عمل تو یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے، وہی میں نے بتایا تھا کہ یعنی اگر انتشار وغیرہ کا ایسا کوئی اندیشہ نہ ہو، اور بعضوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں ان کے ساتھ سلام نہیں پھیرتے، امام سلام پھیر لے گا، یہ سلام نہیں پھیریں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب امام کے پیچھے پڑھنا تو امام کے طریقے سے پڑھو، اور وہ بھی تو ظاہر ہے شوافی یا کسی یعنی ظاہر مجتہد کی اقتدا میں کے لحاظ سے کر رہے ہیں اور ہم امام کی اقتدا کر رہے ہیں، تو سلام بھی پھیر لیں، تو تینوں طریقے ہیں، انسان دیکھ لے کہ کس پر عمل کرنا وہاں مناسب معلوم ہوتا ہے، اگر وتر اپنے طور سے الگ پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ان کے ساتھ پڑھ لیں اور درمیان میں سلام نہ پھیریں وہ بھی بہتر صورت ہے، اور اگر وہ بھی نامناسب لگتا ہو تو درمیان میں سلام بھی پھیر لیں، دیکھیں وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے جو کہ مجتہد تھے تو ان کے مطابق ہے، اور ہم چونکہ امام کے اقتدا میں اپنے طور سے نہیں پڑھ رہے، امام کے اقتدا میں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے بہت سے مشائخ اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھ لیں، وہاں کے حالات کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ کس طرح مناسب ہے۔ قصص القرآن کا جو میں نے نام بتایا تھا، ان کے لکھنے والے حضرت مولانا حفظ الرحمن سہاروی، قصص القرآن ان کی کتاب کا نام ہے، قصص القرآن سرچ کریں گے تو اس میں تفصیلات مل جائے گی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔